سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اہل تقویٰ متقین لوگوں کی تین صفات بیان کی ہیں. تین اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. متقین کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر والذین یؤمنون بما انزل الیک. کہ وہ اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو وحی اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری ان کی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے. ایک وہ وحی جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور وحی کا نزول پیغمبر پر ہوتا ہے. پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے. متقین اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی اور متقین اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر ہم نے نازل کی. لفظ قبل ہے. اور تیسری علامت یہ ہے, تیسری خوبی یہ ہے, تیسری نشانی اور صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وہ آخرت بھی یقین رکھتے ہیں. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ اس آیت نے بات واضح کر دی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء آئے، ان پر وحی نازل ہوئی، متقین اس وحی کو مانتے ہیں، آپ وقت کے پیغمبر ہیں، آپ پر بھی ہماری وحی نازل ہوتی ہے، متقین اس کو بھی مانتے ہیں، آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا نہ وحی نازل ہونی، ہاں آپ کے بعد قیامت آئے گی، آپ کے بعد قیامت آئے گی، متقین آپ کے بعد نہ کسی نبی کو مانتے ہیں نہ کسی وحی کو جانتے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد متقین انتظار کریں گے تو قیامت کے دن کا انتظار کریں گے. نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے انداز پر غور کیجئے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس وحی کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو وحی مجھ سے پہلے آئی ہے، جیسے تورات ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ان پر وحی نازل ہوئی، میں اس کو مانتا ہوں. بمبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور تمہیں ایک اور رسول کی بھی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا. مجھ سے پہلے انبیاء آئے، ان پر کتابیں نازل ہوئیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں ایک پیغمبر کی بشارہ دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے. یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے. جس سے معلوم یہ ہوا جب بعد میں بھی انبیاء کے آنے کی گنجائش تھی، اس کی وضاحت بھی وقت کا پیغمبر اللہ کی وحی کے ذریعے اپنی قوم کے سامنے کر رہے ہیں. لیکن جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب میرے پیغمبر کے بعد کسی اور نبی کی انتظار نہیں کرنی، آپ سے پہلے انبیاء نے بشارتیں دیں، لیکن اب میرے آخری پیغمبر آ گئے ہیں، یہ خاتم النبی جین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. جب نبی نہیں آئے گا اس کی امت بھی نہیں ہوگی، اس اعتبار سے تم آخری امت ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور ان انبیاء کی مثال جو مجھ سے پہلے گزرے. یہاں بھی لفظ من قبلی، مجھ سے پہلے، جتنے بھی انبیاء مجھ سے پہلے ہیں. قرآن کریم میں یا حدیث میں کہیں لفظ بعد نہیں آیا کہ میری مثال میرے بعد میں آنے والے انبیاء کی مثال، یا میری مثال اور ان انبیاء کی مثال جو مجھ سے پہلے گزرے اور جو میرے بعد آئیں گے. قرآن کریم میں اور حدیث میں قبل کا لفظ تو ملتا ہے، بعد کا لفظ کہیں نہیں ملتا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء آئے، لفظ قبل سے ان کا تعارف کرایا گیا. آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں کہیں لفظ باب نہیں ہے. قبل اور باب کے لفظ کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، قبل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور باب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور ان انبیاء کی مثال جو مجھ سے پہلے آئے. کماثل رجل بنا بیتن، یہ مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے گھر بنایا، جیسے کسی شخص نے گھر بنایا. فاحسنہ واجملہ، بڑا ہی خوبصورت گھر بنایا، بڑا ہی اچھا گھر بنایا. لوگ آ رہے ہیں اس گھر کو دیکھ رہے ہیں، گھر بڑا خوبصورت ہے، کوئی کمی نہیں. الا موضع لبنۃ، پورے گھر کے اندر صرف ایک اینٹ کی کمی ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جیسے کوئی شخص گھر بنائے، مکمل گھر ہو گیا، لوگ آ کر اس گھر کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک کمی پاتے ہیں کہ ایک جگہ پر اینٹ رکھنی تھی، وہاں اینٹ نہیں ہے، ایک بلاک کی کمی ہے. عمارت کے اندر ایک بلاک کی کمی ہے، ایک اینٹ کی کمی ہے. لبنا، ایک اینٹ پوری بلڈنگ کے اندر. یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی واضح حدیث ہے، کوئی اشکال نہیں، کوئی بہام نہیں. ایک عام سیدھا سادہ انسان بھی اس عبارت کو سمجھ سکتا ہے اگر اخلاص ہو، سمجھنے کی نیت ہو. گھر مکمل ہے، اس میں صرف ایک اینٹ کی کمی ہے. فجئت انا فاتممت تلك اللبنة، میں آیا اور میرے آنے پر اس اینٹ کی کمی بھی پوری ہو گئی، نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی، نبوت کا گھر مکمل ہو گیا، نبوت کی بلڈنگ تیار ہو گئی. اس پوری عمارت کے اندر صرف ایک اینٹ کی کمی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آنے سے وہ کمی بھی پوری ہو گئی. اب پوری عمارت کے اندر ایک اینٹ کی بھی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی نبوت کی اس بلڈنگ کے اندر، نبوت کی اس عمارت کے اندر نبوت کی اینٹ یا بلاک شامل کرنا چاہے گا تو کسی جگہ سے پہلے ایک گلاب کو نکالنا پڑے گا. اس میں تو صرف ایک گلاب کی کمی تھی. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نہیں دو اینٹوں کی کمی تھی, دو بلاکوں کی کمی تھی, تو اس نے محمد مصطفیٰ کو جھٹلایا. صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ایک بلاک کی کمی تھی, ایک اینٹ کی کمی تھی. ہمارا یقینہ ہے کہ پوری کائنات کے لوگ مل کر کہیں ابھی دو اینٹوں کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام فرمائیں نہیں ایک اینٹ کی ضرورت ہے. ہم پورے قوم, پوری برادری, پوری کائنات کے لوگوں کی باتوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں, پیغمبر کے فرمان کو نہیں جھٹلا سکتے. سجے تو آنا اکمن تو تلک لبینا, میں آیا اس عید کی جو کمی تھی وہ بھی پوری ہوگی. اور اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں وَخُتِمَ بِيَ الْأَنْبِيَا, بلاک لگ گیا, بلاک کی کمی پوری ہو گئی اور انبیاء کا تسلسل بھی مکمل ہو گیا. کتنی باتیں بات ہیں. ابن عساکر کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ایک ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا جبریل علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے, ان کا تعارف کرائیے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آخر ولد کا من الانبیاء, اے آدم یہ آپ کا آخری بیٹا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا. آدم کی اولاد میں آخری نبی محمد الرسول اللہ, آدم کی اولاد میں پیغمبر کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملنی. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا پہلے اپنے آپ کو اولاد آدم سے خارج کرے گا. اولاد آدم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے. کتنی آپ نے وضاحت کر دی. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جا رہے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ مدینہ میں رہ جائیں. یہاں مدینہ میں بھی طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے, یہاں معذور لوگ بھی ہیں, غربا بھی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے, ان کے مسائل کا حل ہے, ان کی امداد کرنی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہے, قافلہ چل پڑا, پیچھے منافقین نے سیدنا علی کو اکسایا کہ آپ نہیں گئے, آپ یہی رہ گئے. جی ہاں مجھے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ آپ یہیں رکھ دیں. ان کا ہاں اصل میں چونکہ سفر کافی لمبا ہے اور دن بھی کافی گرمی کے ہیں, یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے, ہر آدمی کے بس میں تو نہیں ہے. اس انداز میں اکسانے کی کوشش کی, بشری تقاضے کے تحت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہو کر قافلے کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں کہ نہ تو میں بزدل ہوں, نہ میرے لیے یہ سفر کوئی اتنا مشکل ہے. راستے میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو, کیسے جی میں آ گیا ہوں, اس طرح لوگوں نے کچھ تانے دیے ہیں، کچھ باتیں کی ہیں، میں برداشت نہیں کر سکا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. بھائی تمہیں تو وہ شرف اور وہ اعزاز ملا ہے، تم تو میرے اس طرح نائب بنے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نائب ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بنے. موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ گئے اپنے نائب کس کو بنا کر گئے؟ ہارون علیہ السلام کو. کیا وہ بزدل تھے؟ کیا وہ جرت مند نہیں تھے؟ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو وقت کے نبی تھے ان کو اپنا نائب بنا کر گئے. پیغمبر کی نیابت کو یہ معمولی بات ہے؟ تمہیں میں نے اسی طرح نبی نائب بنایا ہے جس کا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو نائب بنایا تھا. الا انہ لا نبی بعدی. فرق اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام پیچھے نائب بھی تھے نبی بھی تھے، تم نائب تھے لیکن نبی نہیں. کہیں میرے جملے سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے لہذا مجھے بھی نبوت مل گئی. نہیں نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں. خاتم النبیین کی تشریح ایک آپ نے کی، ایک میں کرتا ہوں. ایک معنی آپ بیان کرتے ہیں، ایک میں کروں. سب سے اصح معنی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. کیا معنی؟ آپ خود فرماتے لا نبی بعدی، اس کا معنی یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. یہاں ایک اور مغالطے کو بھی دور کرتے چلوں. بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ غزوہ تبوک کے اسی موقع پر نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات کے بعد اپنی وفات کے بعد خلافت کی بشارت دی کہ میرے بعد ٹھیک ہے تم نبی تو نہیں ہو لیکن خلیفہ تم ہی ہو، خلیفہ تم ہی ہو. یہ بشارت تھی کہ صرف آج ہی نہیں بلکہ میرے بعد تم ہی میرے نائب ہو، میرے خلیفہ تم ہو. خلافت بلا فصل کی بشارت نبی علیہ السلام نے دی تھی اور بخاری مسلم کی اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ دلیل نہیں، یہ تو خود ان کے دعوے کی تردید میں ہے. اس لیے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، یہ مطلب اس لیے غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون علیہ السلام خود فوت ہو گئے. زندگی میں تو نائب بنے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے نائب نہیں بنے بلکہ موسیٰ پیغمبر کی زندگی میں ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ نائب بنے. ہم بھی سیدنا علی کی نیابت کو مانتے ہیں. مدینہ میں جو یہ نبی علیہ السلام نے اعزاز آپ کو عطا کیا، اگر ہارون علیہ السلام کی نیابت موسیٰ پیغمبر کی وفات کے بعد آپ ثابت کریں گے ہم مان لیں گے. وہ تو موسیٰ اسلام کی زندگی میں فوت ہو گئے، بعد میں ان کو خلافت نیابت نے بھی دی. بہرحال میں یہ کر رہا تھا، آپ نے خود فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے نائب، تمہیں نیابت ملی ہے. فرق اتنا ہے کہ میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں ہو، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کتنی بات واضح ہو گئی. قرآن کی آیات احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ. تو سنو، قیامت سے پہلے پہلے 30 کے قریب دجال کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہاں غور کریں، نبی علیہ السلام نے اپنے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو دجال اور کذاب کہا. جو بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال بھی ہے کذاب بھی ہے. دجال بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کذاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے. دجال اس شخص کو کہتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی دھوکے باز نہ ہو، کذاب اس کو کہتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہ ہو. سب سے زیادہ دھوکے باز، سب سے زیادہ جھوٹا آدمی وہی ہوگا جو میرے باپ نبوت کا دعویٰ کرے گا. یہ بات جو نبی علیہ السلام نے بتائی کا تعلق اللہ کی وحی سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایسا ہوا آپ کی زندگی میں ہی لوگ اٹھے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا. مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا نبوت کا دعویٰ لے کر، اسود انسی طلحہ اسدی، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے. حافظ ابن حسرانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں مغربی علاقے کی ایک عورت کا ذکر کیا ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا. یہ نہیں فرمایا تھا لا نبی بعدی کہ میرے بعد کی عورت بھی نبیہ نہیں بنے گی. مذکر کا صیغہ استعمال ہوا تھا، مؤنث کا نہیں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی عورت بھی نبیہ نہیں بنے گی. لہذا یہ بات دلیل نہیں ہے کہ میں نبی نہیں بن سکتا. فتح الباری کے اندر ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، کذاب کا. اس نے اپنا نام لا رکھ دیا، اس نے اپنا نام ہی لا رکھ دیا. اور کچھ عرصے کے بعد جب اس کا نام یہ مشہور ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب اس سے دلیل مانگی گئی، اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی. حالانکہ کلمہ لا جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، نفی جنس کے لیے آتا ہے، جس کا معنی یہ کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. نہ تشریح نبی ہے، نہ غیر تشریح، نہ ذلی، نہ بروزی، کوئی نبی نہیں. لیکن اس نے کہا نہیں، حدیث یہ ہے کہ لا نبی بعدی، لا مبتدا ہے، نبی بعدی جو خبر ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو لا ہے وہ نبی بنے گا. یہ تحریف معنوی ہے. کس انداز سے یہ فتنے کھڑے ہوئے، ہارون رشید کے دور کے اندر بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. خلیفہ ہارون رشید نے علماء کو جمع کیا اور پوچھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کی سزا کیا ہے. بالاتفاق علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا, پوچھا تیرا دعویٰ کیا ہے. اس نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نوح ہوں, اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے 1000 سال کی ان کی عمر تھی مگر وہ 50 سال کم کر کے گئے, اس 50 سال کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا. وہ 1000 سال حالانکہ ایسا نہیں ہے, 50 سال کی جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اسی وقت اس کو قتل کر دیا گیا. یہ شرقن غربن شمالن جنوبن یہ دعوے اٹھتے رہے. البتہ ایک بات بتاؤں, دنیا کے جس خطے کے اندر بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تھا بڑا ذہین, بڑے ذہین لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. سب سے بڑی فضل نصیبی برے صغیر کو ملی کہ برے صغیر کے خطے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے زیادہ کند ذہن غبی اور احمق آدمی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا, تاریخ انسانیت کے اندر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. یہ ایسا شخص گزرا ہے کہ جس کے خود اقوال کے اندر تضاد, جس کے کردار کے اندر تضاد ہے. میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے, اس کے عقیدے اس کے دعوے کے حوالے سے آج جو کچھ بھی کہوں گا اس میں نہ حوالہ میرے کسی بزرگ کی کتاب کا ہوگا. میں اپنے اکابرین اپنے اسلاف میں سے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا, بلکہ یہ وسعت قلبی ہی سمجھے, میں اس کے ماننے والوں میں سے بھی کسی کی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. میں جو کچھ آپ کے سامنے مرزے کے عقیدے اس کے دعوے کے متعلق کہوں گا ان اقتباسات کا تعلق صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں اور تحریرات میں ہوگا. یہاں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ اس فطرے کے موجب, اس فطرے کو برے صغیر میں کھڑا کرنے والے, اس کو تقویہ دینے والے کون ہیں, یہ کس کی سازش تھی, یہ کس کا منصوبہ تھا. سلطنت انگریز کی یہ پالیسی تھی مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کرنا, ان کے عقیدے اور عمل کے اندر بگاڑ پیدا کرنا, مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنا, ان عزائم کے پیش نظر سلطنت انگریز نے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا تعلق بر صغیر کے ایک علاقے قادیان سے تھا. غلام احمد اس کا نام ہے, قادیان ایک علاقہ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. چراغ بی بی کا یہ بیٹا تھا, اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا. اس کو انگریز حکومت نے کھڑا کیا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے, یہ کوئی بہتان نہیں, اس پر خود اعتراف کرتا ہے. انگریز حکومت نے اس کو تحفظ دیا, جس تحفظ کی وہ خود گواہی دیتا ہے کہ سلطنت انگریز سے ہمیں وہ امن ملا ہے، سلطنت انگریز سے ہمیں وہ امن ملا ہے جو امن نہ مکہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ مل سکتا ہے۔ وہ امن ملا جو امن نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، اور سلطنت انگریز کے حق میں تعریفات کے لیے اس نے کوئی ایک جملہ نہیں کہا، کوئی ایک مضمون نہیں لکھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ ممانعت جہاد اور سلطنت انگریز کی تائید میں میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں گی، 50 الماریاں ان کتابوں سے بھر جائیں گی۔ ان کتابوں میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ممانعت جہاد اور دوسری چیز سلطنت انگریز کی تائید، تیسری کوئی چیز نہیں۔ 50 الماریوں کے برابر کتابیں لکھی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے 3 دور ہیں، اس کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب یہ عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان تھا، اس کا عقیدہ وہی تھا، براہین احمدیہ اس کے اندر یہ وضاحت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ خود کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ایسی ٹھوس دلیل ہے کہ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی تعویل نہیں کیا، کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے جو صاحب شریعت ہو یا کسی پیغمبر کا متبع ہو، اس کی شریعت کو لے کر آئے اور اس کی حیثیت ایک نبی کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہاں تک اس نے کہا کہ ایسے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی اور کو نبی مان کر انسان دین اسلام سے خارج ہو کر کفر کی وادی میں چلا جائے۔ یعنی وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کسی کے بارے نبی ہونے کا عقیدہ رکھے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا دور شروع ہوا، پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، چند دنوں کے بعد محدث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر کہا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، پھر مختلف آیات اور احادیث کی تحریف، تحریف لفظی تحریف معنوی کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی۔ پھر اس دور کے اندر اس نے تقسیم کی نبوت کی خود ساختہ اقسام، لوگوں کے سامنے پیش کی، تشریح نبی، غیر تشریح نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، یہ خود ساختہ انواع اور اقسام نبوت کی قوم کے سامنے اس نے پیش کی۔ یہ اس کا دوسرا دور ہے۔ کی زندگی کا تیسرا دور آیا جس وقت اس نے کھول کر کہہ دیا کہ محمد بھی میں ہوں احمد بھی میں ہوں، کھول کر کہہ دیا، بڑا ہی رحم دیا، اعجاز رحم دیا، حقیقت الوحی یہ اس کی معروف کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3000 معجزے عطا کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کی تصدیق کے لیے 50000 معجزے مجھے عطا کیے اور کہا کہ اللہ نے نبوت کی جو مجھے بشارتیں دی ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ان بشارتوں کو 1000 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ بھی نبوت کے درجے میں پہنچ جائے، کھول کر کہا والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، اللہ پاک ارشاد ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اس آیت کا مصداق میں ہوں، یہ آیت میرے بارے نازل ہوئی ہے اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی زندگی میں دین غالب نہیں ہوا تھا، دین کا غلبہ میرے دور میں آیا ہے، لہذا اس آیت میں جس پیغمبر کی بشارت دی گئی ہے وہ میں، کھول کر، یہ اس کی زندگی کا تیسرا اور آخری دور ہے، کھول کر نبوت کا اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی، بلکہ کہا مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے نام لیا، کشتی نوح ان کی کتاب ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، انبیاء کے نام لیے اور کہا کہ ان تمام انبیاء کے اندر جو صفات تھی وہ ساری اللہ نے میرے اندر جمع کر دی۔ ان تمام کا خلاصہ اللہ نے مجھے بنایا، کہتا ہے کہ مجھے میرا نام جو بھی سنے گا وہ مجھے نبی مانے گا، میری نبوت کا اعتراف کرے گا، ہاں جس کو حرامی ہونے کا شوق ہوگا وہ میری نبوت کا انکار کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبوت کا انکار تو بیٹا کرے، اس میں ماں کا کیا قصور ہے؟ ابھی جب میں آیا تو مولانا کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے، بالکل کہا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کیا پیغمبر کا لہجہ یہی ہوتا ہے؟ پیغمبر کا انداز، پیغمبر کی گفتگو اسی طرح ہوتی ہے؟ تمام انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، قوم نے کیا سلوک کیا اور پیغمبر نے کیا جواب دیا، یہ لہجہ کہیں ملتا ہے؟ اس کا انداز گفتگو خود اس بات پر دال ہے کہ چوٹی کا یہ دجال اور کرتا ہے۔ اس نے کھول کر اپنی نبوت کا اعلان کیا. اس نے باقاعدہ انکار جہاد ممانعت جہاد پر ایک کتاب لکھی. اس میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جہاد کو پسند نہیں کرتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اس وقت لڑائی میں بچوں کو بھی بچیوں کو بھی عورتوں کو بھی بوڑھوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا. جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منع کر دیا کہ میدان میں عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے. جب میری باری آئی تو اللہ نے سلسلہ جہاد کو منسوخ کر دیا. اللہ جہاد کو پسند نہیں کرتا, بلکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے خبیثانہ جملے کو پڑھ کر سن کر. اس نے کہا میں نے ممانعت جہاد پر جب کتابیں لکھی لوگوں نے پڑھی تو لاکھوں افراد جو جہادی غلیظ ذہن رکھتے تھے ان کا ذہن صحیح ہو گیا, بلکہ صحابہ کی عظمت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے جہاد کا غلیظانہ انداز مسلمانوں کے ذہنوں میں ان چند صحابہ نے ڈالا تھا جو غبی قسم کے تھے. استغفر اللہ. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان لوگوں نے احمقانہ جذبہ مسلمانوں کے دماغ میں ڈال دیا تھا, میری تحریرات کے ذریعے لاکھوں افراد کا ذہن صحیح ہو گیا. یہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی, یہ ہے اس کے عقائد, اس کے نظریات. اپنی کتاب میں قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین کا معنی کرتا ہے نبی تراش مہر, وہ مہر جس سے نبی تراش آ جائے, آخری نبی نہیں بلکہ نبی تراش مہر. اگر یہ ترجمہ صحیح ہے, اگر یہ ترجمہ صحیح ہے تو پھر قادیانیوں کا عقیدہ غلط ہے, اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو یہ ترجمہ غلط ہے. میں نے ایک قادیانی سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اور مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے یہ درمیان کی جو مدت ہے, اس مدت میں کسی اور کو بھی نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, ہم کسی اور کو نبی نہیں مانتے. اچھا مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد قیامت سے پہلے یہ جو وقفہ ہے اس میں کسی اور نبی کے بارے عقیدہ ہے؟ نہیں. اب خلافت, خلافت چل رہی ہے نا, یہ خلافت چلتی رہے گی. میں نے کہا یہ ترجمہ غلط ہے, اس لیے کہ مرزا کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبی تراش مہر. اگر یہ ترجمہ صحیح ہے تو نبیین جمع کا صیغہ ہے. عربی میں جمع کی ابتدا تین سے ہوتی ہے, دو کو بھی عربی میں جمع نہیں کہتے بلکہ تثنیہ کہتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کم از کم تین نبی کا تو عقیدہ ہو. نبی تراش مہر, مرزے کا ترجمہ صحیح تو عقیدہ غلط ہے, عقیدہ صحیح ہے تو پھر ترجمہ غلط ہے. نبی تراش مہر. آپ بتائیں قرآن کریم کی جو ڈکشنری ہے وہ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت کی تشریح ایک آپ کریں, ایک میں کروں, ایک اہل لغت کریں, کوئی بھی معنی معتبر نہیں, حجت نہیں, دلیل نہیں. قرآن کے شارع محمد الرسول اللہ ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ نے ہی شرح کرنی ہے, آپ نے ہی تشریح کرنی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے, لوگ کہتے ہیں نبی تراس مہر, کوئی کہتے ہیں یہ, کوئی کہتے ہیں وہ, آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ لا لا نبی جنس کا ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ ذلی نہ بروزی, نہ تشریح نہ غیر تشریح, کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. ہاں میرے بعد جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه رسول اللہ. وہ سارے کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ وقت کا دجال ہوگا, وقت کا کذاب ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا قافلہ, مجاہدین کا قافلہ کن کی طرف روانہ کیا تھا؟ یمامہ کے علاقے کی طرف جو روانہ کیا تھا, جس کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ 12,000 کا لشکر کس کی طرف روانہ ہوا؟ مسلمہ قذاب کی طرف, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قافلہ روانہ کیا, جاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کو بھی, اور جو اس کے حامی ہے ان کو بھی قتل کر کے رکھ دو, مرتد ہے. کسی نے نہیں کہا اے امیر المومنین مسلمہ قذاب ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے, لیکن وہ تو نمازیں پڑھتا ہے, وہ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, وہ تو روزے رکھتا ہے. مسلمہ قذاب کا وہی عقیدہ تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے, حتیٰ کہ تاریخ جتنی ہے اس کا مؤذن مسلمہ قذاب کا مؤذن جب اذان دیتا تھا تو اذان کے اندر کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس قافلے کو روانہ نہ کریں, اس کا مؤذن تو محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے, وہ مسلمہ کذاب, اس کے ماننے والے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یہ اجماع صحابہ ہے. صحابہ کا سب سے پہلا اجماع جو ہے اس بات پر ہے جو پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کی نبوت کو کوئی مانے وہ واجب القتل ہے. یہ پہلا مسلمانوں کا اجماع ہے. نکلا 40,000 افراد کے ساتھ نکلا, مقابلہ ہوا, مسلمان 12,000, مسلمہ قذاب کے حامی 40,000, وہی میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں 28,000 اس کے حامی واصل جہنم ہو گئے. مسلمہ قذاب بھی اسی میں قتل ہو گیا. سب سے پہلا قافلہ مسلمانوں نے روانہ کیا اس کی سرکوبری کے لیے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے. یہ فتنے اٹھتے رہے, بر صغیر کے اندر بھی یہ فتنہ اٹھا, اور اللہ کی توفیق سے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے بر صغیر میں یہ اعزاز کسی کو ملا ہے وہ جماعت اہل حدیث کو ملا ہے. یہ میرے بھائی, میرے بھتیجے بھی ہیں, عبدالستار یہ میرے ساتھ تھے 97 کے اندر ربوہ لائبریری کے اندر مربی بشیر کے ساتھ 3 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے انہوں نے لائبریری کی سیر کرائی, اور سیر کراتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں لے گیا, کہا کہ دیکھیں ہماری وسعت قلبی دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے دشمن ہیں, جنہوں نے ہمارے خلاف یہ منصوبہ بنایا, یہ ہم نے دشمن کی کتابوں کو بھی اپنی لائبریری کی زینت بنایا ہوا ہے. جب اس پورشن میں ہم گئے دیکھا تو سب سے پہلی کتاب فتنہ قادیانیت مولانا صلاح اللہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی تھی, سب سے پہلی کتاب. اللہ ان اکابرین کو غریق رحمت فرمائے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ جتنے بھی اکابرین تھے, محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ, ان اکابرین کی محنتیں ہیں کہ منطقی انداز میں اس نے جو فتنہ پھیلایا قرآن و حدیث کے اختلاف سے, اس فتنے کا گلا کما دیا گیا. انگریز کی یہ پالیسی تھی, اس نے اس کو کھڑا کیا. جس کے حق میں, جس کی تعریفات میں اس کی زبان بھی چلی, اس کی تحریر بھی, بلکہ اس نے کہا انگریز نے اگر ہمارے ساتھ بھلائیاں کی ہیں, ہم نے بھی ان کے ساتھ ہمدردی کی. اس نے خود اپنی تحریر میں کہا ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے اندر میرے باپ نے انگریز حکومت کی تائید میں, ان کی حمایت میں 50 گھوڑے مسلح روانہ کیے تھے. اس نے اپنے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کر کے دین اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر لیا. اس کا عقیدہ, اس کا عمل, چاہے وہ لاکھ مرتبہ کہتا رہے سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ قصیدہ دکھلایا جاتا ہے جو اس نے قصیدہ لکھا ہے, القصیدہ تو فی مدح خاتم النبیین, اس کا نام یہی رکھا ہے. یہ قصیدہ ہے تعریف میں, کس کی تعریف میں؟ خاتم النبیین کی تعریف میں. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو خاتم النبیین مانتے ہیں, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ ان سے کھلے انداز میں پوچھیں کہ مرزے کو تم کیا سمجھتے ہو, نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ دو ٹوک لفظوں میں آگے ہم کوئی تشریح نہیں جانتے, کون سا نبی مانتے ہو کون سا نہیں مانتے, یہ بتاؤ کہ نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے. انکار کر نہیں سکتے کیونکہ اس نے کہا انا احمد وانا محمد وانا حامد وانا محمود. یہ سارے نام جو آج جناب کے ہیں, کہتے ہیں یہ سارے نام میرے بھی. اس لیے کہا کلمے کو جدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تم کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تمہارے ذہن میں میری ذات ہونی چاہیے, آن جناب کی نہیں ہونی چاہیے. یہ ان دجال اور کذاب میں سے کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا, ان کے عقائد باطلہ, ان کے کردار, ہاں مادیت کی ایک یلغار ہے, دولت کے ذریعے یہ حملے کرتے ہیں. میں نے سب سے آخر میں دوستانہ ماحول میں ایک فریق ہو کر اس سے پوچھا کہ کانفرنس سے آپ کی نہیں ہوتی, روڈوں پر جب سے آپ کے نہیں ہوتے, تو آپ اپنی دعوت کس طرح پہنچاتے ہیں, لوگوں کو کس طرح کلوز کرتے ہیں؟ اس نے تین الفاظ میرے سامنے استعمال کیے. اس نے کہا جی ہمارا اٹیک, ہمارا حملہ ان تین آدمی پر ہوتا ہے, چوتھے آدمی کو ہم ٹچ تک نہیں کرتے, چھ ہفتے تک نہیں, کیونکہ وقت کا بیان ہے اور کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے ہمارا جو حملہ ہے, پہلے دن جو ہمیں دست دیا جاتا ہے کہ تم نے سب سے زیادہ حملہ کرنا ہے ان لوگوں پر جو جاب لیس ہیں, بے روزگار ہیں, ان پر حملہ کریں, ان کو سروس دیں. مادیت کی ایک بچھار ان کے آگے کر دیں, کبھی ان کو لندن کے ویزے کی بشارتیں, کبھی اپنے علاقے میں رہ کر کاروبار, یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ غلط تو نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, ہم یہ سارے کام کرتے ہیں, لیکن لوگ غلط انداز میں بیان کرتے ہیں, یہ سارے ہمارے کام ہیں. مجھے اس نے کہا دیکھیں
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض نہیں تھا؟ کیا غلام نہیں تھا؟ نبی علیہ السلام نے آزاد نہیں کرایا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ یہ ہمدردیاں تو ہیں، یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، لیکن لوگوں کے بیان کرنے کا انداز غلط ہے۔ سب سے زیادہ ان کا حملہ بے روزگار غریب افراد پر ہوتا ہے، اس کے بعد ان پر حملہ ہے جو کول مائنڈ ہیں، کچے ذہن کے ہیں، جن کے دماغ میں عقیدے کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، ان کے دماغ میں جو کچھ بھر دیا بس وہی ہے، یا جو لوگ سینس لیس ہیں، بالکل ہی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی ڈگریاں ہیں، ایم اے پاس ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، لیکن قرآن کریم نازلہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ تو آج مسلمانوں کی بدنصیبی ہے نا، یہ جو فتنے ہمارے اوپر امنڈ آئے ہیں، اگر ہم دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنے عقیدے کو سمجھ لیں، اپنے عمل کو صحیح معنی سمجھ لیں، اللہ کی توفیق سے دنیا کا کوئی بھی فتنہ ہمیں دین حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن نہیں، ہم نماز پڑھیں گے کس طرح؟ جس طرح باپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، بس باپ کا عمل ہمارے لیے دین بن گیا، باپ کا کردار ہمارے لیے شریعت بن گئی، ہم نے خود نہ قرآن پڑھنا ہے نہ حدیث پڑھنا ہے، نہ قرآن کا مطالعہ کرنا ہے نہ حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، دین سے دوری ہے، دین کے قریب آئیے، دین کو سمجھیے، ان تمام فتنوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں کہتا ہے، میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے کسی حدیث کو سامنے رکھ کر نہیں کیا، بلکہ میری نبوت کے دعوے میں ثبوت ہے دو چیزوں کا، ایک قرآن کا ثبوت ہے اور دوسرا اس وحی کا ہے جو وحی اللہ نے میرے اوپر نازل کی۔ ان دو چیزوں کو رکھ کر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور آگے کہتا ہے جہاں تک معاملہ ہے حدیث کا، ہم صرف اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اگر کوئی حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو یا میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے مطابق نہ ہو، ہم اس کو ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ حدیث کے بارے اس کا یہ عقیدہ ہے۔ آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کے زہری کردار کو دیکھ کر لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہمارے استاد، ہمارے بزرگ، ہماری جماعت کے امیر شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، صحیح اور بہتر تو یہی تھا ان کے تشریف لاتے ہی میں اپنی بات کو ختم کر دیتا، لیکن چاہا کہ مجھے موقع ملا ہے تو کچھ میں ہی کہہ دوں۔ شیخ صاحب بھی انشاءاللہ آخری کلمات ہمارے سامنے ضرور ارشاد فرمائیں گے، ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ دعا یہ کریں اللہ تعالی ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ فتنے بڑے بڑے کھڑے ہو چکے ہیں، فتنہ مرزائیت، فتنہ انکار حدیث، فتنہ انکار عذاب قبر، یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لہذا ان فتنوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک اللہ کی توفیق طلب کیجئے، ایک اللہ کا فضل طلب کیجئے، اور دوسرا اللہ نے جو ترتیب بتائی ہے قرآن و حدیث، اس کا مطالعہ کیجئے، دلائل کا استحضار ہونا چاہیے، کوئی طاقت اللہ کی توفیق سے تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ میں نے آیت یہی پڑھی تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ متقین لوگوں کی یہ بھی تین علامتیں ہیں، وہ اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو پیغمبر پہ نازل ہوئی، اس وحی کو بھی مانتے ہیں جو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، ان دونوں وحیوں کو مانتے ہیں، اور وبالآخرت ہم یوقنون، اس کے بعد وہ آخرت کو مانتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء بھی آئے، وحی بھی نازل ہوئی، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر پر بھی وحی نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں۔ لفظ قبل ہے، بعد کا لفظ کہیں نہیں ہے، پیغمبر کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد نہ کسی نبی نے آنا, نہ کسی نبی پر وحی نازل ہونی, نہ اس وحی کو یہ مانتے ہیں. ہاں پیغمبر کے بعد قیامت آنی ہے, اس قیامت کو مانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اہل ایمان اہل تقویٰ کی تین علامتیں سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ پاک نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ متقین کی جتنی بھی صفات ہیں ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہمارے عقیدے بھی صحیح کر دے, ہمارے عمل بھی صحیح کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین.